پھیلتی ہے اور پھر سمٹتی ہے اور مغرب اور عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. یہ کل زندگی کی مثال یہی ہے کہ یہ تو دو پل کا اور کچھ لمحوں کا اور چند دنوں کا کھیل ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس زندگی کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے. تو وہ لوگ جو اس حکمت کو سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے, وہ اپنی نوجوانی میں اپنی عمر کو اور اپنے آپ کو کسی گناہ سے آلود نہیں کرتے اور پاک دامن رہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ وہ نوجوان جس نوجوان نے اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیا. ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ وہ نوجوان جس نوجوان نے اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیا, اور تیسرے نمبر پہ رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا, مسجد میں بیٹھنے سے اور مسجد جانے سے اس کو محبت ہو, اس کو خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہو, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. اور ارشاد فرمایا کہ وہ دو آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, دو وہ آدمی جو آپس میں صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی بنیاد پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں, یعنی ان کے درمیان جو واسطہ اور جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے, وہ دین ہوتا ہے, کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہوتا. تو ان کو نوید اور خوشخبری ہو جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا جو دنیا میں اپنے دوسرے بھائیوں سے صرف اس لیے محبت کرتے تھے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے کیونکہ ہمارے جماعتی ہیں اور ہمارے شہر کے ہیں, ہمارے مسلک سے ان کا تعلق ہے, ہمارا جس گروہ سے ہماری نسبت ہے یہ بھی ان کی نسبت بھی انہی سے, نہیں صرف اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو رشتہ سب سے قیمتی رشتہ ہے, اس رشتے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے اور جڑے ہوئے ہیں, اور یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ نے قائم کیا ہے جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. تو اخوت کا یہ رشتہ اللہ نے قائم کیا اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے, اور اس لیے مضبوط رشتہ ہے اس کو اللہ نے قائم کیا. اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں ایک شخص وہ ہے اور وہ جماعت بھی ہے جن میں کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, جس کسی نوجوان کو یا کسی شخص کو کوئی بری اور گندی عورت جو خوبصورت بھی ہو اور جو اثر رسوخ والی بھی ہو, یعنی وہ حکمرانی بھی کر رہی ہو اور وہ مالدار بھی ہو اور بہت بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو, وہ کسی نوجوان کو یا کسی مرد کو گناہ کی دعوت دے تو یہ شخص اس گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے یہ کہہ کر کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو جواب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, تو وہ جواب کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, گناہ کی ہر دعوت کو ٹھکرا دینا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ چھٹے نمبر پہ وہ کہ جو اپنے جس ہاتھ سے صدقہ کرے, ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو, شمال یعنی دائیں ہاتھ سے اگر اس نے کسی کو کچھ دیا ہے تو دائیں ہاتھ کو کہ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, دائیں ہاتھ نے جس چیز کو خرچ کیا دائیں ہاتھ تک کو پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ سے کس کو دیا, کیا دیا, کب دیا, کیسے دیا. شہرت اور نام نمود اور ریاکاری سے بچنے کا یہ نسخہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے اس حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے, اس درجہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ گھر والے تو گھر والے تمہارے ایک ہاتھ سے خرچ کرو, دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو کیا دیا ہے. اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتویں نمبر پہ وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور جب اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اللہ کی رحمت کا تصور آیا، اپنے گناہوں پہ جب اس نے غور کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی. اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس بات کی تیسری حدیث، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ، میرے جلال اور میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آواز بلند کی جائے گی، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ اور یہ کہا جائے گا، الْيَوْمَ أُضِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا، آج کے دن میرے عرش کے سایہ کے علاوہ دوسرا اور کوئی سایہ نہیں ہے. یہ صحیح مسلم سے لی گئی. اور اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم صحیح مومن نہ بن جاؤ، اور تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن یعنی کامل ایمان والے نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے سے تم لوگ محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس پر عمل کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، السلام علیکم، سلام پھیلانے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے. اور وہ حدیث کا جو یہاں انہوں نے بیان کی، ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے پہلا جو باب تھا اس میں یہ حدیث گزر چکی ہے. سیدنا البراء ابن عازب نے جس حدیث کو روایت کیا اس میں ارشاد فرماتے ہیں صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں کہ انصار سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب اس میں داخل ہیں. یہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی کسی صحابی سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، مومن ہے. اور جو مومن نہیں ہے، ارشاد فرمائے وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِق. آپ جس کسی شخص کے دل میں بغض ہو، عناد ہو، حقد ہو، کینہ ہو، گستاخی اور بے ادبی ہو، تبرع کرتا ہو، ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی منافق ہے. اور منافق کافر ہوتا ہے، منافق کبھی مومن اور مسلمان نہیں ہوتا. تو جو جس کو اور جن لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام منافق کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، ان کو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ لوگ تو مسلمان ہیں، یہ تو مومن ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور دوسرے دینی کام بھی انجام دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے. صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك. فقال الله. فقلت الله. فقال الله. فقلت الله. فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد الصحيح. قوله هجرت أي بكرت وهو بتشديد الجيم. قوله الله فقلت الله الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد. وعن أبي كريمة المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته؟ قال لا. قال أعلمه. فلحقه فقال إني أحبك في الله. فقال أحبك الله الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. امام النووی نے اس کتاب کے 46 باب میں جن احادیث کو جمع کیا ہے یہ ان کا تعلق اس باب سے ہے جس باب میں امام رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ صرف دینی تعلق اور رشتے کو قائم کرنا اور اگر کسی کا کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ صرف دینی رشتہ ہے اور صرف دینی تعلق ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کے فضائل کیا ہے اور یہ کہ اگر تمہیں اپنے کسی مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت ہے تو اس کو بتاؤ کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور چوتھا اہم مسئلہ جو اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص سے اس کا کوئی بھائی یہ کہے کہ میرا تمہارا تعلق صرف اللہ کے لیے قائم ہوا ہے میں تم سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو وہ اپنے اس بھائی کے اس جملے کے جواب میں کیا کہے. ان مسائل کو امام رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں بیان کیا ہے. اس سے پہلے جو اہم احادیث اس باب میں گزری ہیں ان چھ احادیث کو ہم نے گزشتہ دروس پر تفصیل سے پڑھا جن احادیث میں ان چند اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے. اس باب کی ساتویں حدیث جس کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور اس باب کی آٹھویں حدیث جو طویل حدیث ہے اس حدیث میں بھی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور اس باب کی دسویں حدیث کو بھی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے, یہ روایت کیا ہے. ساتویں حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ استعمال ہو کہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے جس کو سیدنا معاذ روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المتحابون فی جلالی, وہ لوگ جو میری ذات پر یعنی میری وجہ سے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لہم منابر من نور, ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے, یعنی نور کی کرسیاں اور نور کے ممبر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے رکھے جائیں گے. جس طریقے پہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں کہیں کوئی اجتماع ہو رہا ہو دنیا والوں کا تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے خاص بڑی بڑی کرسیاں اور بڑے بڑے صوفے رکھے جاتے ہیں اسٹیج پہ اور بڑے آدمی کے پاس ان کو بٹھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے صالح اور متقین بندوں کو اپنے قریب اور اپنے محبت اور اپنی رضا سے نواز کے جو مخصوص جگہ عنایت فرماتے ہیں اس کے بارے میں سورہ قمر کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, مقعد صدق وہ لوگ کے جو سچ بولتے ہیں اور سچائی کو پھیلاتے ہیں اور اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ انفرادی جھوٹ ہو یا اجتماعی جھوٹ ہو, رعایا کے کسی فرد کا جھوٹ ہو یا حکمرانوں یا بڑوں کا جھوٹ ہو, اور وہ لوگ کے جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو نہیں مانتے اس کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ان کا ذکر ہے کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ملیک یعنی ملک الملوک احکم الحاکمین عند ملیک مقتدر اس کے پاس کیا ہے مقعد صدق, ان کے لیے مخصوص کرسیاں ہیں اور مخصوص ممبر ہیں. تو اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پہ اللہ کے دین کی نسبت سے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان بھائی سے اس رشتے کی وجہ سے اس نسبت سے محبت کرتے تھے ان کے لیے اللہ کے ہاں نور کے ممبر ہیں. یغبطهم النبیون والشہداء, اور یہ ایسے چمک دھمک والے ممبر ہوں گے کہ شہداء اور انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے. یہاں جو انبیاء کا ذکر ہے تو اس سے یہ چیز مراد نہیں ہے اور ذہن میں یہ اشکال پیدا نہ ہونے پائے کہ انبیاء کا درجہ تو سب سے بلند ہے پھر وہ ان پہ رشک کیوں کریں گے. تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر انبیاء کسی چیز پہ رشک کریں تو گویا کہ جس چیز پہ رشک کیا جائے اس چیز کا مالک اور صاحب انبیاء سے درجے میں بلند ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ جس طریقے پہ ہم درود پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء سے افضل ہیں, لیکن چونکہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اس لیے درود میں ان کا اور ان کی آل کا ذکر آیا اور اس کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی آل کا ذکر آیا کہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, اس سے فضیلت لازم نہیں آتی. اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ یوں بھی اس مسئلے کو سمجھ لو, یہ بعض اوقات انسانی فطرت ہے کہ آدمی کے پاس یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن یہی چیز دوسرے کسی آدمی کے پاس جب انسان دیکھتا ہے یا اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے اس سے کم درجے کی چیز بھی انسان بعض اوقات جب کسی اور کے پاس دیکھتا ہے تو رشک کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کی طبیعت میں اور انسان کی فطرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر اچھی چیز کو یہ فوراً حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, شدت سے یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ ہر خیر اور ہر اچھی چیز اس کو ملے. تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لوگ انبیاء سے افضل ہوں, نہیں, بلکہ انبیاء سب سے افضل ہیں. لیکن یہ رتبے اور مقام کی بلندی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو نور کے وہ منبر عطا کیے جائیں گے, ان لوگوں کو جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. ابو ادریس خولانی یہ تابعین میں سے ہیں جن کا ذکر یہاں اس آٹھویں حدیث میں ہے. یہ دمشق میں ہوا کرتے تھے, مشہور تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق یعنی دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس میں میں ایک مرتبہ داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ فَإِذَا فَتَن بَرَّاقُ الثَّنَايَا, کہ ایک نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دانت بہت صاف ہیں. وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ, اور لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ, کسی بات میں جب اختلاف ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی رائے کو مان لیتے ہیں. یہ علماء کے درجے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں میں کسی چیز کا اختلاف ہو اور کسی مسئلے کے بارے میں ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہو تو پھر ہر آدمی بازار سے چند کتابیں خرید کے خود مفتی اور عالم بن کے فتوی نہیں دیتا. یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے, اردو ترجمہ بخاری کا بازار میں موجود ہے, وہ پڑھ کے خود محدث بن کے فتوی دینے شروع نہیں کرتا بلکہ وہ کسی صاحب علم کے پاس جاتا ہے. اس لیے کہ دینی مسائل سے آگاہی اور دینی مسائل کے سلسلے میں رہنمائی کرنا علماء کا کام ہے. ہر آدمی خود سے اگر قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا تو پھر علماء عالم اور غیر عالم کی تمیز اور فرق کی ختم ہو جاتا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, جو علماء حق ہوتے ہیں, جو صحیح قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی عالم سے رجوع کریں اور عالم کی کہی ہوئی بات پر وہ عمل کریں. اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لیکن اگر ہر آدمی خود محدث بن جائے اور دو چار کتابیں پڑھ کے وہ فتوی دینا شروع کر دے کہ سونا حلال ہے اور زیور جو عورت پہنتی ہے اس کا مسئلہ یوں ہے اور چہرے کا پردہ اس کی کوئی حدیث دلیل نہیں ہے اور فلاں فلاں, اس طریقے سے ہمارے اس دور میں سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی دو چار کتابیں پڑھ کے اور البانی صاحب کی چند حدیث کی تخریج کو پڑھ کے مفتی اور محدث بن جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ امام بخاری سے بھی غلطیاں ہوئیں, ابو حنیفہ کو بھی حدیث کا پتہ نہیں تھا, امام شافعی کو بھی کچھ علم نہیں تھا. تو وہ متقدمین اور ان لوگوں کے بارے میں رائے زنی کرتا ہے جن کے علم, جن کے تقویٰ, جن کے اللہ کے خوف کے مقابلے میں اس کا پورے کا پورا علم ان کے مقابلے میں یوں سمجھ لیجئے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو یہ فتنہ ہے بہت بڑا. اس لیے فرمایا کہ صرف اہل علم سے رجوع کیا جائے, ہر آدمی خود رائے زنی نہ کرے ورنہ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور لوگ اختلافات سن سن کے اسلام سے اور دین سے دوری کے راستے کو اور فرار کو اختیار کرتے ہیں. ان کا جو فتوی دیتے ہیں اور ان کا جو عالم نہ ہوتے ہوئے پڑھاتے ہیں ان کو کچھ نہیں بگڑتا, ان کے چاہنے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے اور دن بدن لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے والے ان کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں. اس لیے کہ عام آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ دین کے کسی شعبے کو اختیار کرے, جہاں اچھی بات ملے وہاں جا کے وہ اچھی بات کی نیت سے جا کے وہ اچھی بات کو سنتا ہے. اب اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ یہاں کتنا بڑا مکار اور صاحب فتن بیٹھا ہوا ہے جس کا عقیدہ اور جس کی فکر یہ ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کیا جائے. اس لیے یہاں دیکھیے کہ یہ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور علم میں اور عمر میں اور تجربے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے زمانے میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے. اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو دیکھا اور اس بات کو سمجھا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فقیل ھذا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے یہ سوچا کہ تنہائی میں ان سے میں کل گفتگو کروں. تو دوسرے دن یہ بہت سویرے تہجد کے وقت کہتے ہیں کہ حجرتو, حجرتو کے معنی بکرتو میں بہت پہلے, یعنی تہجد کے وقت اس وقت میں آیا تاکہ میں مسجد میں پہلے پہنچ جاؤں اور جب یہ تشریف لائیں تو ان سے میں گفتگو کروں. وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّحْجِيرِ, میں نے دیکھا کہ مجھ سے بھی پہلے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سابقین اولین کا معاملہ یہ تھا کہ خیر اور نیکی کے ہر کام میں وہ دوسروں سے سبقت لے جانے والوں میں سے ہوا کرتے تھے. وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي, اور میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ, یہ کہتے ہیں میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ انہوں نے نماز ختم کی. ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِ, احادیث کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث کے متن کے ہر جملے میں روایت کرنے والا صحابی اور تابعی اس ہر کیفیت کو بیان کرتا ہے جس کیفیت سے گزر کے اس نے ان جملوں کو حاصل کیا ہوتا ہے, جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سننے والے نے سنے ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے چہرے کی طرف سے آیا اور میں نے ان کو سلام کیا. یہ بھی ادب ہے کہ جب کسی سے ملا جائے, اور اگر خاص طور پہ وہ عالم ہو تو سامنے کی طرف سے, چہرے کی طرف, یعنی سامنے کا جو علاقہ اور جو حصہ ہے, سامنے سے آ کر اس شخص کو ادب سے سلام کیا جائے. یہ کہتے ہیں تم مجئتہ من قبل وجہی فسلمت علیہ, اور میں نے ان کو سلام کیا. تو چہرے کی طرف سے آنا یہ ادب کی وجہ سے, ابو ادریس الخولانی نے ادب کی وجہ سے اس چیز کو اختیار کیا, ورنہ اگر وہ چاہتے تو ادھر سے آ کے بھی ہاتھ ہلا کے اشارے سے سلام کر دیا کر سلام کر سکتے تھے, اور اگر وہ چاہتے تو بائیں طرف سے آ کے بھی سلام کر سکتے تھے. لیکن ادب کی وجہ سے ابو ادریس الخولانی نے اس طریقے کو اختیار کیا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں, پھر میں نے کہا کہ واللہ انی لأحبک, اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال اللہ, انہوں نے پوچھا کہ واقعی تم صحیح یعنی اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتے ہو؟ فقال فقلت اللہ, انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی اللہ کی قسم یہ بات اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کی ہے. اور پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا فقال اللہ, تو یہ جو معاذ بن جبل نے جب سوالیہ انداز سے پوچھا تو لفظ جلالہ سے پہلے یہ حمزے کے اوپر مد ہے, اللہ مد کے ساتھ حمزہ, یہ استفہام کے لیے ہے. اور دوسرا جو جواب ابو ادریس خولانی نے دیا اس میں حمزے پہ مد نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, بلکہ اللہ, یعنی ہاں واقعی اللہ کی قسم. تو فرد محبت سے انہوں نے فأخذنی بحبوت ردائی, میری چادر کا ایک کونا انہوں نے پکڑا, فجذبنی الیہ, اور مجھے اپنے قریب کر لیا. محبت میں مجھے انہوں نے اپنے قریب کیا, اور پھر کہا کہ ابشر, میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, جو میں نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی ہے. اور یہ کہہ کے انہوں نے اس خوشخبری کو, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس خوشخبری کو ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا. اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ وہ بھی حدیث قدسی ہے. قال اللہ تعالی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, وجبت محبتی, میں نے اپنی محبت واجب کر دی ان لوگوں کے لیے, اور ان لوگوں سے میری محبت واجب ہے, یعنی مجھ پہ ان لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں, مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں. کن سے؟ للمتحابین فیہ, جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ایک نمبر دو, والمتجالسین فیہ, اور جو صرف میرے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں, کسی مجلس، کسی مقام، کسی تقریب میں، کسی جگہ، کسی گھر میں، مسجد میں، صرف میرے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے، میری کتاب پڑھنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھ سے دعا کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے ہیں. اور تیسرا نمبر پہ والمتزاورین کیا، جو صرف میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. والمتبادلین فیا، اور چوتھے نمبر پہ جو میرے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی خدمت اور ایک دوسرے کی معاونت اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں صرف میرے لیے. یہ چار چیزیں ہیں. ایک للمتحابین فیا، والمتجالسین فیا، والمتزاورین فیا، والمتبادلین فیا. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کو کچھ دینا، یعنی کچھ لینا اور کچھ دینا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو. ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اور یہ وہ خوشخبری نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ خوف اور اندیشہ ہو کہ یہ کل کو واپس لی جا سکتی ہے، یا اس خوشخبری کے لیے کچھ مخصوص ایام ہیں، آخری تاریخ مقرر کی جا چکی ہے، اس کے بعد یہ محبت نہیں ہوگی. نہیں، بلکہ تا قیامت، تا قیامت یہ چیز عام ہے، اللہ کی محبت. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، جس طریقے پہ سورہ آل عمران میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے صحیح محبت کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اطاعت کو اختیار کرو، میری اطاعت کو اختیار کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو دینی تعلق، دینی رشتہ، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملنا، علماء اور علماء حق، یعنی علماء کا لفظ جب استعمال ہو اس سے مراد علماء حق ہوتے ہیں، علماء حق سے اور دینداروں سے اس لیے محبت کرنا کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، نیکیوں اور بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تو اس لیے ان سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرنا کہ یہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھائی ہے. میں نے پہلے بتایا اس لیے محبت نہ ہو کہ چونکہ یہ ہمارے شہر کا ہے، ہماری زبان بولتا ہے، ہمارے ملک کا ہے، جس پارٹی اور جماعت اور گروہ اور مسلک اور فرقے سے ہمارا تعلق ہے یہ بھی اسی سے ہے، اس لیے اگر محبت ہے تو معاف کیجیے گا، یہ وہ محبت نہیں ہے جو کہ مطلوب ہے. اس محبت کی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محبت شخصیات کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، گروہوں کے لیے ہے، زمین کے لیے ہے، زبان کے لیے ہے، نسل کے لیے ہے، رنگ کے لیے ہے، دنیا اور دنیا میں لوگوں کی اپنی پیدا کی ہوئی اشیاء اور چیزوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. جو مطلوب ہے محبت وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے محبت کی جائے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا جائے، اور اللہ کی رضا اور دینی رشتے کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا اس کو رکھا جائے، اس کو اس پہ عمل کیا جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے جو مدد کا مستحق ہو. تو یہ چار اہم وہ نیکیاں ہیں، جن نیکیوں کو اگر ہم اختیار کر لیں تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگیں گے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے؟ ہر شخص کی تمنا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. اور یہ آسان نسخہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، ان چار نیکیوں کو اپنا لو، یقیناً اللہ تم سے محبت کرنے لگے گے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت اور تعلق کو قائم کرو، اس کو بتا دو، جس طریقے پہ ارشاد فرمایا اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه فليخبره انه يحبه، اس کو بتا دو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور کیسے بتا دو؟ جس کا ذکر گیارہویں حدیث میں ہے، تو اس باب کی آخری حدیث ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، یعنی ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا، تو اس بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی جو ابھی گزرا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اعلمت، کیا تم نے اس کو بتایا ہے کہ تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ قال لا، اس نے عرض کیا کہ میں نے نہیں بتایا. تو آپ نے فرمایا، اعلم ہو، اس کو جا کے بتاؤ. فلاحق ہو، یہ شخص اٹھا اور اٹھ کے جا کے اس نے اس کو راستے میں پکڑا. اب یہ جو فلاحق ہو کا لفظ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا معاملہ یہ تھا کہ جس نیکی کے کام، جس خیر کے کام، جس بھلائی کے کام کے بارے میں انہیں پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا، جب پتہ لگتا تھا بتایا جاتا تھا. تو پھر یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کل صبح انشاءاللہ دیکھیں گے، اگلے ہفتے جب ملاقات ہوگی درس میں تو پھر اپنے بھائی سے ہاتھ ملائیں گے، منگل کو درس میں ملاقات ہوگی یا جمعے کو، نہیں، بلکہ فوراً ابھی پتہ لگا اور اس نیکی پہ ابھی عمل کر لو، اس لیے کہ کون جانے کہ آئندہ منگل اور جمعے اور آئندہ ایک ہفتہ اور ایک دن اور ایک مہینہ اور دو دن اور چار دن، اس سے پہلے ہم دونوں میں سے کسی پہ موت طاری ہو جائے. تو یہ نیکی جو مجھے مل رہی ہے کہیں اس سے میں محروم نہ رہوں. فوراً اٹھے اسی مجلس سے اور جا کے اس بھائی کو پکڑا راستے میں اور کہا، انی احبک فی اللہ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اب جس شخص سے کہا جائے کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس کو جواب کیا دینا چاہیے؟ وہ اس حدیث میں ہے، فقال احبك الله الذي احببتني له، تم سے اللہ محبت کرے جس کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو. یہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو آدمی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور ساتھ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اس کے لیے نہیں جس کے لیے دعا ہو رہی ہے، اس کے لیے جو دعا کر رہا ہے. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی ضرورت ہو ہماری جو، یعنی اشد ضرورت ہو، ایسی دعا ہو جو دعا ہم یعنی خلوص دل سے کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں، اور فرشتوں کی دعا قبول ہے، مستجاب ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارا کام نکل جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں، وَلَكَ بِمِثْلِهِ، تیرے لیے بھی وہی چیز مل جائے تجھے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. یہ فائدہ ہے دوسروں کے لیے دعا کرنے کا. تو ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے محبت کرو، اس کو بتا دو کہ انی احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ، واللہ انی لاحبک فی اللہ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کروں. جس سے یہ کہا جائے وہ کہیں، احبک اللہ الذی احببتنی لہ، احبک اللہ الذی احببتنی لہ، تم سے اللہ محبت کرے جس کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو. آخری حدیث سے جو پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 10، اس کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور اس حدیث میں وہ مخصوص دعا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد کی جاتی ہے. دعاؤں کے مسائل میں تفصیل سے ہم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جن جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت ہے. تو یہ حدیث جو ابو داؤد اور نسائی میں ہے، معاذ بن جبل یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور یہ جملہ یعنی ہر شخص کی تمنا، ہر صحابی اور ہر شخص کی تمنا ہوتی تھی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مخاطب ہوں، اس سے بات کریں، اس سے گفتگو کریں، اس کو اپنے قریب بٹھائیں. یہ اللہ کی طرف سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے سعادت تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور ثم اوصیک یا معاذ، اور پھر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے فوراً بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے تو اپنا ذکر کرنے کی اور اپنا شکر ادا کرنے کی اور صحیح طریقے پہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ وہ دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو سکھائی ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ دینی تعلق قائم ہو جائے، سیاسی تعلق کی بات نہیں ہے اور یہ پارٹی والا تعلق نہیں ہے، جماعتی اور گروہی اور مسلکی اور فرقہ والانہ تعلق نہیں ہے، یہ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ تعلق، اس کی بات ہو رہی ہے، اس تعلق کی بات ہے. یہ تعلق اگر قائم ہو جائے تو اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے کہو کہ ہمارا تمہارا دینی رشتہ ہے، میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، تو اگر کوئی نیکی کی بات آپ کو معلوم ہے تو وہ اپنے بھائی کو بتا دیں. اس لیے کہ یہ طریقہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ ارشاد فرما یا معاذ واللہ انی لأحبک، پہلے یہ کہا، اس کے بعد پھر ایک اچھی بات بتا دیں کہ دیکھو ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے رہنا. تو اگر ہمیں نیکی کی کوئی اچھی بات معلوم ہے، ذکر کی فضیلت ہے، نوافل کی فضیلت ہے، یعنی اعمال صالحہ کے فضائل کے سلسلے میں قرآن تدبر سے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، تفسیر سے پڑھنا، علماء اہل اللہ اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضری دینا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، برائیوں سے دور رہنا، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں، سلام دعا ہو، تو ساتھ ہم ان کو اس چیز کی وصیت بھی کریں. اس طریقے پہ محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو سلام دعا اور خیریت کے بعد یہ سوال ہوتا تھا کہ تکبیر تحریمہ تمہاری فوت تو نہیں ہوئی، امام کی اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر، تکبیر اولا، تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ یہ تمہاری فوت تو نہیں ہوئی، اور تمہارا تہجد، اور کتنے سپارے حفظ ہو گئے، کتنی صورتیں حفظ ہو گئیں، کہاں تک سبق اور درس پہنچا ہے، یہ سوال. اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سنا کے ایک دوسرے سے بچھڑتے تھے. کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، کسی کے پیٹھ پیچھے برائیاں نہیں ہوتی تھی، کسی مسلمان کے لیے گڑھے اور کنویں نہیں کھودے جاتے تھے، اور کسی اور کے بارے میں کوئی دوسری گفتگو نہیں ہوتی تھی، بات نیکیوں کی، بھلائیوں کی، خیر کی، اچھائی کی بات ہوتی تھی، اور دوسروں کی غلطیاں نہیں دیکھی جاتی تھی، اپنے عیب تلاش کیے جاتے تھے کہ نمازیں قضا تو نہیں ہوئی، ذکر تو نہیں فوت ہوا، تہجد تو نہیں چھوٹے، اپنی فکر تھی، سب کو اپنی فکر تھی. جب سے لوگوں نے دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ دیکھ کے دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانی شروع کی تو اپنے آپ کو بھول گئے، اور اس طریقے سے معاشرے میں جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرتے تھے اعمال صالحہ، اور ایک دوسرے سے جڑنے کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرنے کی. صلی اللہ علیہ وسلم.